والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
اور اللہ ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں, پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے اس زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں, اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے. جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے. تمام تر ستھرے کلمات اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل بھی جسے وہ بلند کرتے ہیں. جو لوگ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا. لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا ہے, پھر تمہیں مرد و عورت بنا دیا ہے. عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد یعنی پیدا ہونا سب اللہ کے علم سے ہی ہے, اور جو بڑی عمر والا عمر دیا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ پر یہ سب بالکل آسان ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان. موت کے بعد زندگی پر قرآن کریم میں عموماً خشک زمین کے ہرا ہونے سے استدلال کیا گیا ہے, جیسے سورہ حج وغیرہ میں ہے. بندوں کے لیے اس میں پوری عبرت اور مردوں کے زندہ ہونے کی پوری دلیل اس میں موجود ہے کہ زمین بالکل سوکھی پڑی ہے, کوئی تر و تازگی اس میں نظر نہیں آتی, لیکن بادل اٹھتے ہیں, پانی برساتے ہیں کہ اس کی خشکی, تازگی اور اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے. یا تو ایک دن کا بھی نظر نہ آتا تھا یا کوسوں تک ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے. اسی طرح بنو آدم کے اجزاء قبروں وغیرہ میں بکھرے پڑے ہوں گے, ایک سے ایک الگ ہوگا, لیکن عرش کے نیچے سے پانی برستے ہی تمام جسم قبروں میں سے اگنے لگیں گے جیسے زمین سے دانے اگ آتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری, مسلم, سنن نبی داؤد وغیرہ میں حدیث ہے, ابن آدم تمام کا تمام گل سڑ جاتا ہے لیکن ریڑھ کی ہڈی نہیں سڑتی, اسی سے پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے ترکیب دیا جائے گا. یہاں بھی نشان بتا کر فرمایا اسی طرح موت کے بعد کی زیست ہے. سورہ حج کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. ابو رزین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے اور اللہ کی مخلوق میں اس بات کی کیا دلیل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا, اے ابو رزین, کیا تم اپنی بستی کے آس پاس کی زمین کے پاس سے اس حالت میں نہیں گزرے کہ وہ خشک بنجر پڑی ہوتی ہے؟ پھر جو تم گزرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ سبزہ زار بنی ہوئی ہے اور تازگی کے ساتھ لہرا رہی ہے. ابو رزین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, ہاں اے اللہ کے رسول, یہ تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا, بس اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے. جو شخص دنیا اور آخرت میں باعزت رہنا چاہتا ہو اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرنی چاہیے, وہی اس مقصد کے پورے کرنے والے ہیں. دنیا اور آخرت کے مالک اللہ ہی ہیں, ساری عزتیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. چنانچہ اور آیت میں ہے کہ جو لوگ مؤمنوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہماری عزت ہو, وہ عزت سے ہاتھ دھو رکھیں. عزتیں تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں. اور جگہ فرمان عالی شان ہے, اے نبی, آپ کو ان کی باتیں غمناک نہ کریں, تمام تر عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اور سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا, وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اور عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے, لیکن منافق بے علم ہیں. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بتوں کی پرستش میں عزت نہیں, عزتوں والے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. پس بقول قتادہ رحمہ اللہ, آیت کا مطلب یہ ہے کہ طالب عزت کو احکام الہی کی تعمیل میں مشغول رہنا چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ کس کے لیے عزت ہے وہ جان لے کہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. ذکر، تلاوت، دعا وغیرہ پاک کلیمے اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں. چنانچہ مستدرک حاکم میں ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم جتنی احادیث تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں سب کی تصدیق کتاب اللہ سے پیش کر سکتے ہیں. سنو مسلمان، بندہ جب سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ پڑھتا ہے تو ان کلمات کو فرشتہ اپنے پر تلے لے کر آسمان پر چڑھ جاتا ہے. فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین عز و جل کے چہرے کے بالکل سامنے یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کامل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر عرش کے ارد گرد آہستہ آہستہ آواز نکالتے ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بنا ہٹ ہوتی ہے. اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے رہتے ہیں اور نیک اعمال خزانوں میں محفوظ رہتے ہیں. مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے لیے ان کے یہ کلمات عرش کے آس پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی نہ کوئی تمہارا ذکر تمہارے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا رہے؟ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ پاک کلموں سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور عمل صالح سے مراد فرائض کی ادائیگی ہے. پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اور ادائے فریضہ کرے اس کا عمل اس کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھاتا ہے، اور جو ذکر کرے لیکن فریضہ ادا نہ کرے اس کا کلام اس کے عمل پر لوٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ طیب کو عمل صالح لے جاتا ہے، اور بزرگوں سے بھی یہی منقول ہے. بلکہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عمل صالح نہ ہو تو کلمہ طیبہ اوپر کو نہیں اٹھتا. حسن و قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قول بغیر عمل کے مردود ہے. برائیوں کے گھات میں لگنے والے وہ لوگ ہیں جو مکاری اور ریاکاری سے اعمال کرتے ہیں. یہ تمام تر روایتیں تفسیر میں جرید طبری کی ہیں. لوگوں پر گو یہ ظاہر ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ برے ہیں. جو نیکیاں وہ کرتے ہیں وہ صرف دکھاوے کی ہیں، یہ ذکر اللہ بہت ہی کم کرتے ہیں. عبد الرحمن فرماتے ہیں، اس سے مراد مشرک ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے. مشرک اس میں بطریق اولا داخل ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہیں اور ان کا مکر فاسد و باطل ہے. ان کا جھوٹ آج نہیں تو کل کھل جائے گا. عقل مند ان کے مکر سے واقف ہو جائیں گے. جو شخص جو کچھ کرے اس کا اثر اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی زبان اسی رنگ سے رنگ دی جاتی ہے. جیسا باطن ہوتا ہے اسی کا عکس ظاہر پر بھی پڑتا ہے. ریاکار شخص کی بے ایمانی لمبی مدت تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی، ہاں کوئی بیوقوف اس کے دام میں پھنس جائے تو اور بات ہے. مومن پورے عقل مند اور کامل دانا ہوتے ہیں، وہ ان دھوکے بازوں سے بخوبی آگاہ ہو جاتے ہیں. اور اس عالم الغیب اللہ تعالیٰ پر تو کوئی بات بھی چھپ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کی نسل کو ایک ذلیل پانی سے جاری رکھا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، یعنی مرد و عورت. یہ بھی اللہ کا لطف و کرم اور انعام و احسان ہے کہ مردوں کے لیے بیویاں بنائی جو ان کے سکون و راحت کا سبب ہیں. ہر حاملہ کے حمل کی اور ہر بچے کے پیدا ہونے کی اللہ کو خبر ہے. بلکہ ہر پتے کے جھڑنے سے اور اندھیرے میں پڑے ہوئے دانے سے اور ہر تر و خشک چیز سے وہ اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہیں، بلکہ اللہ کی کتاب میں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. اسی آیت جیسی آیت سورہ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى، اور وہیں اس کی پوری تفسیر بھی گزر چکی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب کو یہ بھی علم ہے کہ کس نطفے کو لمبی عمر ملنے والی ہے، یہ بھی اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. ولا ينقص من عمره، میں ہا کی ضمیر کا مرجع جنس ہے، عین ہی نہیں، اس لیے کہ طول عمر کتاب میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی عمر سے کمی نہیں ہوتی. جنس کی طرف بھی ضمیر لوٹتی ہے، جیسے عرب میں کہا جاتا ہے، عندي ثوب ونصفه، یعنی میرے پاس ایک کپڑا ہے اور دوسرے کپڑے کا آدھا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص کے لیے میں نے لمبی عمر مقدر کی ہے وہ اسے پوری کر کے ہی رہے گا، لیکن وہ لمبی عمر میری کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہیں تک پہنچے گی، اور جس کے لیے میں نے عمر کم مقرر کی ہے اس کی حیات اسی عمر تک پہنچے گی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پہلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے، اور رب پر یہ سب کچھ آسان ہے۔ عمر کے ناقص ہونے یعنی گھٹنے کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نطفہ تمام ہونے سے پہلے ہی گر جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ بعض انسان 100-100 سال کی عمر پاتے ہیں اور بعض پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ 60 سال سے کم عمر میں مرنے والا بھی ناقص العمر والا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ میں عمر کی لمبائی یا کمی لکھ لی جاتی ہے۔ ساری مخلوق کی یکساں عمر نہیں ہوتی، کوئی لمبی عمر والا، کوئی کم عمر والا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے اور اسی کے مطابق ظہور میں آ رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو اجل یعنی مدت لکھی گئی ہے اور اس میں سے جو گزر رہی ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو چاہے کہ اس کی روزی اور عمر بڑھے وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، اللہ کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کا علم تمام مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ ہر ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب ظاہر ہے۔